السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. النبی کریم. غرامی قدر، محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جہاں لا تعد ولا تحصى بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے. اللہ تعالی نے ایسا نوازا ہے کہ اس عظیم نعمت کے لیے نہ ہمیں کوئی قربانی دینی پڑی، نہ کوئی محنت کرنی پڑی، بلکہ ہم میں تقریباً سبھی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما دیا، اور ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہوئے، مفت میں ہمیں یہ نعمت مل گئی. اور جتنی بھی اس کے علاوہ نعمتیں ہیں، ان سب کا تعلق صرف اس دنیا کی زندگی سے ہے. اور یہ نعمت اسلام یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا تعلق اس دنیا سے بھی پورا پورا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد جو آگے مراحل آنے والے ہیں، قبر کی زندگی، حیات برزخیہ، پھر قیامت کا دن جو کہ ایک دن ہوگا لیکن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آخرت کی اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور اس میں ٹھکانے بھی دو ہی ہیں، یا جنت یا جہنم، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے، دو ہی ٹھکانے ہیں. تو ان سب مراحل میں، ان سب زندگیوں میں دین اسلام ہی اکیلی ایسی نعمت ہے جو ہمارے کام آئے گی. اس سے یہ انداز ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم لوگ واقعتاً، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کتنی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اگر ہم غور سے سوچیں کہ ہم خود اس کی قدر نہیں کر پا رہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کی صحیح طور پہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ، بار بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس عظیم نعمت سے ہمیں بغیر کسی محنت کوشش سے نوازا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنائیں اور ہماری پوری زندگی اس کا گویا عملی نمونہ بن جائے. اور یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے اور دین اسلام کا امتیاز ہے, اور کسی دین میں یہ خصوصیت نہیں ہے. تنہا دین اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں, زندگی کی ہر منزل میں, زندگی کے ہر موڑ میں, زندگی کے ہر حال میں دین اسلام ہر انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ اس وقت یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں ادیان برحق تھے, جیسے یہودیت, عیسائیت, اپنے ان کا ایک زمانہ تھا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حکمت سے خاص زمانے کے لیے یہودیت کو بھجوایا, پھر اس کے بعد عیسائیت کو بھجوایا, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا, ان کے آنے سے تمام سابقہ آسمانی ادیان منسوخ ہو گئے, کینسل, ان کی مدت ختم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں قیامت تک وہی دین چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ اللہ کے ہاں دین کہلانے کے قابل اگر ہے تو صرف اسلام ہے, اور صاف صاف فرما دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی بھی کبھی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا, اللہ فرماتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں مقبول دین جس کو اللہ کی ہاں قبولیت حاصل ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اسی دین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی برکتیں ہیں, اللہ کی نصرت ہے, صرف دین اسلام کے ساتھ. اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں, چاہے وہ سماوی ہوں پہلے سے یا لوگوں کے بنائے ہوئے ہوں, کوئی بھی دین ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, بدھسٹ ہو, ہندوؤں کا دین ہو, الحاد ہو, کمیونزم ہو, سوشلزم ہو, اور ازم کوئی ہو, دین اسلام کے جو مخالف ہوں وہ کوئی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ کے ہاں مقبول دین صرف دین اسلام ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور قیامت تک اب اسی دین کے ساتھ اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی رحمت, اللہ کے ہاں مقبولیت اسی دین کے ساتھ ہے. یہ ایک اصول کی بات ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے خاص ضابطہ بنا دیا ہے اس دنیا میں. مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, کہ اس دنیا میں اے مسلمانوں تم ہی سر بلند ہوگے, تم ہی سب پہ چھا جاؤ گے, بشرطے کہ تم پکے مومن ہو, دین پہ پکے چلنے والے ہو, اس دین کی قدردانی کرنے والے اگر ہو تو پھر اللہ کی مدد پکی ہے. ہاں اگر مسلمان ہی گڑبڑ کریں تو پھر وہ وعدہ نہیں ہے. اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بیت المقدس کا جب محاصرہ ہوا تو وہ لمبا قصہ ہے, تو وہاں کے صحابہ کرام نے بلایا کہ آپ تشریف لائیں, یہاں کے راہب اور قسیس اور جو حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بادشاہ آ جائیں اور ہم ان کو دیکھ لیں, اگر وہی صفات ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر ہیں تو پھر ہم تمہیں بغیر لڑائی کے یہ دے دیں گے بیت المقدس. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو اگر یہ بات ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو گئے, بہرحال لمبی تفصیل ہے,
بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن جو مجھے اس میں عرض کرنا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب تشریف لائے تو آخری پڑاؤ پہ صحابہ اکابر صحابہ نے ان کا استقبال فرمایا، تو ایک صحابی نے رائے دی کہ حضرت ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اونٹ کی بجائے یہ گھوڑے پہ تشریف رکھیں اور یہ کپڑے ایک جوڑا ہے آپ یہ پہن لیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم لوگوں کا مشورہ میں پہن لیتا ہوں. وہ جوڑا پہن لیا، گھوڑے پہ بیٹھے. اب پوشاک بھی بہت شاندار تھی، گھوڑا بھی بہت تیز تھا، تو جب اس نے مٹکنا شروع کیا اور تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا واللہ انی لا اجد فی نفسی شیئا، مجھے تو کچھ اپنے نفس جو ہے بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نگاہ ہر وقت اسی بات پہ رہتی تھی ظاہراً باطناً کہ میرے دل کی کوئی کیفیت ایسی نہ بن جائے جو اللہ کے ہاں ناراضگی کا باعث ہو، اور میرا عمل کوئی ایسا نہ بن جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. دل میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے، تکبر نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے، حسد نہ آ جائے، کینہ نہ آ جائے، بغض نہ آ جائے، غفلت نہ آ جائے. یہ ہر وقت اس کی فکر رہتی تھی انہیں، ہر وقت اسی کو ٹٹولتے رہتے. جب پہلے انہوں نے پہن لیا، لیکن اب جب وہ گھوڑے نے ایسے ایسے کرنا شروع کیا اور کپڑے بھی دیکھے ضرورت، تو فرمایا اللہ انی لا اجد فی نفسی شیئا، ہاتھ اولی بعیری، میرا اونٹ لے آؤ، اسے لے لو، اس گھوڑے کو، یہ تو مجھے خراب کر رہا ہے. اور اگر میرے دل میں عجب آ گیا، تکبر آ گیا، تو اللہ کی نصرت تو نہیں آئے گی. ہم تو جو کچھ ہے اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہیں. اگر اللہ ہی کی نصرت غائب ہو گئی تو پھر ہم کس کام کے، ہم کیا کر لیں گے کسی کا پھر. تو فوراً یہ کہا تو کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ وہی لباس پہنیں گے اور ایسے اونٹ پہ جائیں گے، تو وہاں تو لوگوں کی یہ تو یہ لباس بھی، وہاں جو لوگوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں وہ تو ایسے شاندار زرق برق لباس ہیں، تو آپ اس ان کا جو لباس تھا، انہوں نے کہا یہ لباس بھی لے لو، مجھے میرا لباس لاؤ، اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہیں اس کا، وہ ان کے ذہن میں بھی ایک حکمت عملی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نے یہ پہن لیا تو وہ لوگ یہ تاثر لیں کہ یہ بیچارے فقیر فاقے میں مرے ہوئے ہیں اور پیسوں کی لالچ کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، اور ورنہ ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے ان کا امیر المومنین ان کے بادشاہ نے پہنے ہوئے ہیں، تو اس سے اسلام کا نقصان ہوگا. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ ان صحابی سے کہا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا، چونکہ تیرے بارے میں مجھے یقین ہے کہ تم نے، تمہارے سامنے دینی مسئلات ہے، لیکن یہ بات کا جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم کپڑوں سے متاثر ہو اور کپڑوں کی زرق برق اور زینت اور دنیا کی چیزوں سے گویا ہم انہیں متاثر کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ایک عجیب بات فرمائی جو ایک اصول کی بات ہے، ہر مسلمان کو اس ملفوظ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. فرمایا ان اللہ عزنا بالاسلام، کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھو، یہ کپڑے گھوڑے کتنے بھی اچھے ہو جائیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی ان پہ اثر پڑے گا ان چیزوں کا. ہمیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں. اللہ نے ہمیں جب بھی عزت دی ہے وہ بالاسلام، دین سے دی ہے، اسلام سے دی ہے. کوئی کپڑوں کی وجہ سے یا گھوڑوں کی وجہ سے یا دنیا کی زینت کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کبھی عزت نہیں دی. اللہ نے جب بھی ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. اور آگے کی بات اس سے زیادہ عجیب ہے، فرماتے ہیں وَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہ جب بھی ہم دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کو ٹھکرا کر اس کی مخالفت کر کے، اس کو نظر انداز کر کے، اس کی طرف سے لاپرواہی برت کے، اگر دنیا کی کوئی اور چیزوں میں عزت ڈھونڈیں گے، کپڑوں میں، گھوڑوں میں، سواریوں میں، مال میں، اور دین اسلام کی فکر نہیں، نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا فکر، نہ اپنے دل کا فکر، نہ قلب کی اصلاح کا فکر، اور نہ ظاہر کا فکر، نہ باطن کا فکر، فکر ہی نہیں دین کا، ان سب کو نظر انداز کر کے اگر ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے عزت تلاش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذلنا اللہ. یہ نہیں کہ ہم ذلیل ہوں گے، نہیں، فرمایا اذلنا اللہ، اللہ ہی ہمیں ذلیل کرے گا. یہ ایک اصول کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے. اور اسلام کی پوری، مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اس خلفائے راشدین کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی جب بھی کبھی مسلمانوں نے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ مالی لحاظ سے چاہے کمزور ہوئے، چاہے ان کے پاس اسباب کے لحاظ سے کتنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ان کو نوازا. وقت لگا، مشکلات آئیں، پریشانیاں ہوئیں، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. اور جہاں بھی مسلمانوں نے دین کی طرف سے لاپرواہی برتی اور دین کی مخالفت کی اور دنیا کی چیزوں میں پڑ گئے، دنیا کی عیاشیوں میں پڑ گئے، ان چیزوں میں پڑ گئے اور دین کی فکر نہیں کی، دین کو لاپرواہی کی، دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو جو عزت تھی وہ بھی اللہ نے خاک میں ملا دی. حکمران ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اور امیر ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو غریب کر دیا. جو کچھ تھا سارا اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا. مسلمانوں کی کہیں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہی سبق آپ کو ملے گا ہر جگہ. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی اس عظیم الشان دولت سے نوازا ہوا ہے. اور یہ دولت صرف ایسی نہیں ہے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر ہم بحیثیت مسلمان کے، ہاں کوئی کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، قادیانی ہو، کوئی اور خبیث کافر ہو، وہ جو چاہے کرے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مسلمان کا ہے. مسلمان اگر چاہتا ہے کہ میں اطمینان، خوشی، راحت، آرام، عیش اور مزے کی زندگی گزاروں بغیر دین کے، تو یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان نہیں گزار سکتا یہ زندگی کبھی بھی، اس دنیا میں بھی. آخرت میں تو کوئی ہے ہی یہ بات، ہر آدمی جانتا ہے کہ آخرت کا مدار جو ہے وہ دین کے اوپر ہے. لیکن عام طور پہ شیطان یہ غلط فہمی ڈالتا ہے کہ دین، نمازیں، روزے اور دین اعمال اور نیک اعمال یہ ہمارے آخرت کے کام کے ہیں، اور دنیا میں تو دنیا داری کرنی چاہیے. یہ بھی یہ غلط بات ہے، یہ اصول کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. ہاں ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے یہ بات صحیح ہے، مسلمان کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے. مسلمان کو اس دنیا میں بھی راحت کی زندگی، اطمینان، خوشی، چین، آپس میں محبت، الفتیں اور گھریلو زندگی بھی اچھی ہو، معاشرے کی زندگی بھی اچھی ہو، دنیا میں بھی عزت ہو، کوئی بھی خیر، کامیابی کسی قسم کی بھی مسلمان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دین پہ نہ چلے. پھسپھسی چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس کے اسباب حاصل ہو جائیں گے، لیکن وہ حقیقتاً وہ چیز حاصل کبھی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ دین کو مضبوطی سے پکڑے. اور دین پہ چلنا بہت آسان ہے، کوئی یہ نہیں کہ بہت مشکل ہے دین کا چلنا. یہ بھی شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ دین کا مطلب، اچھا ہم کیا مطلب سمجھ لیتے ہیں دین کا، کہ ساری دنیا کو چھوڑ دو اور بس جنگل میں نکل جاؤ اور بس جنگلی زندگی گزارو اور سب. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. حالانکہ دین پہ چلنے کا مقصد یہ ہے، حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی کو ایک مہذب زندگی بنا لیں. ایڈوانس ترین زندگی دین والی زندگی ہے، ایڈوانس ترین زندگی. چونکہ وہ ایڈوانس کی، اس لیے میں ایڈوانس ترین کہہ رہا ہوں کہ ایڈوانس ترین چیزیں کیا ہیں دنیا میں، ضابطے کے مطابق ہی ہے نا. ایک آدمی بہت اچھی گاڑی چلائے وہ کون ہوتا ہے؟ جو اچھے طریقے سے اصول ضوابط کے ساتھ گاڑی چلائے. ایک فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے، ایڈوانس ترین فیکٹری ہے، کیا ہے کہ وہ بہت ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق، اس کا نظام بہت اچھا ہے، یہی ہوتا ہے نا. ایک گورنمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے، کیا مطلب کہ اس کا اصول ہیں، ضوابط ہیں، قاعدہ ہے، بڑا چھوٹا، ہر آدمی قانون ضابطے کے مطابق ہر کام وہاں ہو رہا ہے. تو دین سے زیادہ ضابطے اصول تو کہیں ہے ہی نہیں، جس میں آنکھوں کے لیے علیحدہ ضابطہ، ناک کے لیے علیحدہ ضابطہ، زبان کے لیے علیحدہ ضابطہ، کان کے لیے علیحدہ ضابطہ، دماغ کے لیے بھی ضابطہ، دل کے لیے بھی ضابطہ، خیالات کے لیے بھی ضابطہ، تصورات کے لیے بھی ضابطہ، ہر چیز کے لیے ضابطہ ہے. اس سے زیادہ ایڈوانس ترین اور مہذب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ انسان، ذات انسان کی ذات کے لیے، کسی دین میں، کسی نظریے میں، کسی تھیوری میں اتنی تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی دین اسلام میں موجود ہے. ایک انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی جو بھیجے ہیں ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ان کے دشمنوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے بیوی بچوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے بیوی بچے اگر ان کے ساتھ چلے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے بیوی بچے اگر ان کے مخالف رہے تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور چلتے چلے جائیے آخر تک، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ، قبر کے بارے میں کیا عقیدہ، اس کے بعد کیا. یہ سب عقائد کی بحثیں اتنی ہیں کہ ایک ایک عالم نے 20-20-30-30 جز میں کتابیں لکھی ہیں، تفصیلات اس کی. پھر آگے عبادات آ جائیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ شخص کیسے زکوٰۃ دے، یہ کیسے زکوٰۃ دے، اس کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو کیسے کرے، یہ مسئلہ آ جائے کیسے کرے. پھر آگے معاملات، معاشرت ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کیسے اس کی تربیت کی جائے، اس کے منہ میں پہلے کیا چیز دی جائے، پہلے کھلایا جائے نہ کھلایا جائے، پلایا جائے نہ پلایا جائے، اس کے منہ میں کیا ڈالا جائے، کان میں کیا ڈالا جائے، کیا دکھایا جائے، کیا بلوایا جائے. اب اتنی تفصیلات ہیں ہر چیز کے بارے میں، شادی میں آ جائیں، اس میں آ جائیں، نکاح میں آ جائیں، اور وفات میں آ جائیں، زندگی کے مراحل میں آ جائیں، مسجد میں ہو تو کیسے رہے، گھر میں ہو تو کیسے رہے، دکان میں ہو تو کیسے رہے، فیکٹری چلائے تو کیسے چلائے، باورچی خانہ چلائے تو کیسے چلائے، ملازمت کرے تو کیسے کرے، اجارت کرے تو کیسے کرے، حتیٰ کہ ایک ملک کا وہ گورنر بن جائے تو وہ کیسے ملک کو چلائے، اگر پورے ملک کا بن جاتا ہے، پوری دنیا کا حاکم بن جائے تو کیسے چلائے. ہر چیز تفصیل موجود ہے. آپ بتائیں دنیا کے کس دین میں یہ تفاصیل موجود ہیں؟ یہ دین اسلام دنیا کا ایڈوانس ترین دین ہے، مہذب ترین دین ہے، مفصل ترین دین ہے، کامل ترین دین ہے. تو ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ نے بغیر ہماری محنت کے، بغیر ہماری کسی کوشش کے، بغیر قربانی کے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مبارک دین اور ایسا کامل اور مکمل دین، جامع اور شامل دین اللہ نے ہمیں نوازا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس ساری دنیا کے خالق اور مالک ہیں، اس ساری دنیا کے خالق اور مالک اللہ ہے، اور صرف خالق اور مالک ہی نہیں ہے بلکہ کنٹرولر بھی ہیں، اور فل کنٹرولر ہے، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول چلتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس دین کو اپنائے گا، جو اس دین والی زندگی اختیار کرے گا، اس کے عقائد اس دین کے مطابق ہوں گے، اس کی عبادات اس دین کے مطابق ہوں گی، اس کے معاملات اس دین کے مطابق ہوں گے، اس کی معاشرت اس دین کے مطابق ہوگی، اس کے قلبی کیفیات اس دین کے مطابق ہوں گی، اس کا ظاہر باطن، اٹھنا بیٹھنا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ساری زندگی کے اوقات اس دین کے مطابق ہوں گے. تو وہ اللہ جو سب کا خالق مالک کنٹرولر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس انسان کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو میں دنیا میں عزت بھی دوں گا، سر بلندی بھی دوں گا. تو اسے کون روکنے والا ہے؟ وہ ہر چیز کو مسخر کر دے گا. لیکن کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہم پورے فٹ نہیں بیٹھتے اس کے اوپر. ورنہ اگر فٹ بیٹھ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر سے نہ نوازے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک تو ہے ہماری ذاتی زندگی، ہمیں ایک تو ہے ہر شخص کی ذاتی زندگی کے اعمال، ایک تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذاتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں. یہ جو مشائخ سے بیعت ہوا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہماری ذاتی زندگی ٹھیک ہو جائے اور ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں رکاوٹ نفس اور شیطان بنتے ہیں، ورنہ دین پہ چلنا بہت آسان ہے، بہت دین پہ چلنا بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن نفس اور شیطان رکاوٹ بنتے ہیں اور ہمیں چلنے نہیں دیتے۔ اب اسی کو دیکھیں، علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی عمل بھی ہو، کوئی عمل بھی ہو، اس میں اگر ہم دو شرطیں پیدا کر لیں تو وہ دین بن جائے گا، وہ دین کے مطابق ہو جائے گا، وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت بن جائے گا گویا ہوا۔ دو شرطیں اس میں ہوں، ایک یہ کہ معامل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں اپنی نفسانیت، خواہش، کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو، اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ اور دوسری شرط کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، بس یہ دو شرطیں ہیں، اور یہی خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، گویا کہ ہم اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو فٹ کر دیں۔ لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہ جو عمل کریں، جو عمل بھی کریں، اس میں ہماری نیت یہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکشن جوڑ لیں، تعلق پیدا کر لیں، اسے تازہ کر لیں کہ اللہ یہ تیرے لیے میں کر رہا ہوں، بس توجہ اللہ کی طرف ہو ہماری، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہو کہ اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس وہ ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط محمد الرسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں جس عمل میں پوری ہو جائیں گی وہ امر اللہ کی اطاعت، بندگی اور دین اسلام بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، دنیا کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور وہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں نیکی اور باعث رحمت، اور اللہ فرشتوں نے اس میں نیکیوں میں آپ کے ہاں لکھ لیا، اور اس عمل پہ آپ کو ثواب ملے گا، جیسے نماز پڑھنے کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، ذکر کرنے کا ثواب، اس طرح اس عام عمل کے کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ کھانا ہے، اب کھانا انسان، ہر انسان کی ضرورت ہے، دن میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ہر انسان کھاتا ہے لازم، عام طور پہ۔ اب کھانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کیف ما اتفق، جیسے چاہیں کھا لیں، تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں اور کوئی ثواب بھی نہیں، ایک عمل مباح ہے، ہم نے کھانا کھایا اور چلتے بنے، کچھ بھی نہیں۔ یہ دو شرطیں اس میں نہ پوری کریں، اور کھانا بشرطے کہ حرام نہ ہو، حلال کھانا ہم نے کھایا، کھا کے چل دیے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ثواب بھی نہیں ہے، وہ دین کا ایک عمل بھی نہیں بنا، اللہ کی اطاعت اور بندگی بھی نہیں بنا، وہ وقت ہم نے گویا ضائع کر دیا، اس سے ہماری دنیا کی ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن آخرت نہیں بنی ہماری۔ اس سے دین کیا کہتا ہے کہ اے بندہ، اے مسلمان، تم نے اگر کھانا کھانا ہے تو اس کھانے میں جو آپ تمہارے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو لگنا ہے، اس کو بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی بنا لو، تاکہ اس میں بھی تمہیں اللہ ثواب دے، فرشتے نیکیاں لکھیں، اللہ کی رحمت اترتی رہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، یہی دو شرطیں اس میں پوری کر لیں، کہ کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں کہ یا اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کھا رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد، تیری رضا، تیرا حکم ہے کہ کھانا کھاؤ اور حلال کھانا کھاؤ، اس لیے میں نے حلال کھانا چنا ہے، اس کو کھا رہا ہوں، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، بس اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے بس۔ اس میں بتائیے کیا نقصان ہے دنیا کا؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دین و یسر، دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی مجھے منع کرے گا، اگر میں ایسی نیت کروں گا تو میرے اوپر کوئی پہاڑ گر جائے گا یا کوئی مشکل پڑ جائے، کچھ نہیں ہے، بس غفلت ہے اس غفلت کو ہم اگر دور کر دیں اور ذرا سا اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو تقریباً ہر مسلمان کو پتا ہے، نہ پتا ہو تو وہ پوچھ لیں علماء سے، بہت آسان ہے، چند چیزیں ہیں اہم، ان کا اہتمام کر لیا جائے، ہاتھ دھو کے کھا لیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھایا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے اور چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لیا جائے، اور یا جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی و جعلنی، یا دوسری دعائیں وہ پڑھ لی جائیں، یہ چند چیزیں ہیں، ان کا خیال اگر کر لیا جائے، اہتمام کر لیا جائے تو ہمارے 10 منٹ 15 منٹ جتنے، اب اس میں کوئی مشکل ہے، کھانا تو ہے ہی، ہم نے دائیں ہاتھ سے بھی کھائیں گے بائیں ہاتھ سے بھی کھائیں گے، لیکن بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور دائیں ہاتھ سے ہمیں حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور ہو سکے تو اگر لقمہ ہو تو 3 انگلیوں سے پکڑ کے کھاؤ، پھر مستحبات ہیں وہ، تو جتنا بھی اللہ جتنی شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلے جائے گا، جتنا اہتمام کریں گے اتنا ہی، لیکن اس میں بتائیے مشکل کیا چیز ہے؟ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں، تو یہ جتنے ہمارے کھانے ہیں سارے کے سارے گویا اللہ کی اطاعت اور بندگی بن جائیں گے، ہمارا کیا نقصان ہے اس میں؟ وہی عمل ہم اگر ایسے ہی لاپرواہی میں کر دیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ضائع چلے جائے گا، اور اسی کو اگر دین کے احکامات کے مطابق کریں گے، دو شرطیں اس میں پوری کر لیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تجدید ہو جائے اور وہ اللہ کی رضا مقصود ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں، تو وہی کھانا اللہ کی اطاعت اور بندگی بن جائے گا۔ اسی طرح آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، ہر آدمی روزانہ 3-4-5 مرتبہ بیت الخلاء جاتا ہے، استنجا کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اس میں 1-2 گھنٹے پورے دن کا اگر حساب لگایا جائے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہر آدمی کے۔ اب ان سب اوقات میں اگر انسان اس کا اہتمام اگر ایسے ضائع کر دے اسے تو ضائع بھی ہو جائیں گے وہ، اور اگر ذرا سا اہتمام کر لے کہ ہر دفعہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑ لے، تعلق قائم کر لے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ سنجے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا، پھر چاہے داخل دائیں ہاتھ پاؤں سے ہو جائے چاہے بائیں پاؤں سے ہو جائے، فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، داخل تو وہ ہو ہی جائے گا، لیکن اگر سنت کا اہتمام کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق بائیں پاؤں سے داخل ہوگا، اندر جا کے اس طرح بیٹھے کہ اس کے ناپاک وہ چھینٹے نہ پڑے، ان سے بھی بچے، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائے، استنجا بائیں ہاتھ سے کرے، یہ جو سنت کے سارے طریقے ان کو اگر اہتمام سے کرے گا تو یہ چیز دین بن جائے گی، اور یہی اس کا ہے، ٹائلٹ میں جانا، استنجا کرنا دین اللہ کی اطاعت اور اللہ کا قرب کا ذریعہ بن جائے گا، وہ پیشاب کر رہا ہوگا، پخانہ کر رہا ہوگا اور اللہ کی رحمت اس پہ اتر رہی ہوگی، کتنی بابرکت چیز ہے، کتنا اچھا ہے دین، یعنی کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے، اور ہمارا کیا گیا اس میں، کیا نقصان ہوا، کیا کہ ہماری ضرورت کم ہو گئی، یا پیشاب ہمارا کم ہو گیا، یا پخانہ کم ہو گیا، کچھ نہیں، وہی ابھی اگر ہم غفلت سے کر لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پرواہ کیے بغیر کر لیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر اللہ کے یاد کر کے اللہ کی رضا مقصود بنا کر اللہ کو حاضر ناظر دیکھ کر یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے کام کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق کریں گے تو وہی وہ دین بن جائے گا۔ اسی طرح آپ چلتے چلے جائیے، کوئی کام بھی دنیا کا آپ کر لیں، بشرط ہے کہ مباح کام ہو، حرام کام نہ ہو بس، اور حرام کام ہوگا بھی کیسے حضور کے طریقے پہ، وہ تو ہو بھی نہیں سکتا، اور تجارت ہے، زراعت ہے، آپ لاکھ پتی نہیں، کروڑوں کی تجارت کریں، اربوں کی تجارت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس تجارت میں بھی اس کو بنائیں تو وہ تجارت بھی آپ کی عبادت بن جائے گی، ایسی تجارت بنے گی جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سچا اور امانت دار تاجر وہ قیامت کے دن انبیاء کے نام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ بس اتنے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، شیطان ہمیں مشکل بتاتا ہے، شیطان اور نفس، یہ نفس ہمارے خواہشات، یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک تو یہ کام ہے کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو خود سنبھالیں، ہر شخص یہ طے کر لے کہ میں نے ہر عمل دین کے مطابق کرنا ہے، یہ ہے دین کی قدردانی اور کچھ نہیں، ہم نے اتنے کرنا ہے، باقی اللہ نے کرنا ہے، باقی ہم دنیا میں کیسے چھا جائیں گے، دنیا میں کیسے آ جائیں گے، سب اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو ہے انفرادی زندگی. اس کے بعد ہے اجتماعی دین کے کام. یہ دین کے دونوں کام ہیں، ایک انفرادی ہے، ایک آگے پھر اجتماعی کام ہے. ان میں دین کے کام مختلف ہیں، اجتماعی کام. مساجد ہے مثلا، یہ ایک اجتماعی کام ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد بنائی تو اکیلے حضور نے نہیں بنائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مشورہ کیا کہ کہاں بنائیں. ایک جماعت تھی صحابہ کی، ساری جو جانصار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شریک ہوئے، حتیٰ کہ مسجد کے پتھر وغیرہ وہ بھی ساتھ حضور نے اٹھائے، یعنی سارا بوجھ حضور نے ساتھ ساتھ شریک ہوئے. تو اجتماعی کام بتا دیا حضور نے کہ بعض کام ایسے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے، وہ اجتماعی ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں کتنے کام اجتماعی ہو رہے ہیں، الحمدللہ دین کے جو اہل حق کام کر رہے ہیں، ان سب میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اجتماعی کام میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہو، ہر اجتماعی کام میں. مثلا مساجد ہیں، مسجد بننے لگی ہے، کم از کم اپنے محلے کی مسجد میں میں اس سے محروم نہ رہوں. اگر اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جان سے اس میں حصہ ڈالوں، جان سے حصہ ڈالوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت تو یہی ہے کہ مزدوروں کی طرح اس میں کام کریں، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر پیسے سے حصہ ڈال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جتنا اس میں فنڈ دے سکیں، مدد کر سکیں، کوئی اس میں پتھر لا دیں، کوئی اس میں اینٹیں لا دیں، کوئی اس میں سیمنٹ لا دیں، اس میں پیسہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ساتھیوں کی جماعت، وہ اس کے لیے انتظام کرے. تو یہ بعض کام ایسے ہیں جو بغیر مشترکہ تعاون کے ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح اور ماشاءاللہ کام ہیں، یہاں آپ کے یہاں جمعیت کے کام ہیں، تبلیغی جماعت کا کام ہے، اور تالیف تصنیفات کے کام ہیں، رد فرق باطلہ کے کام ہیں، اور دینی شعبے ہیں، جہاد کا کام ہے. یہ سب یہ انفرادی کام نہیں ہے، یہ سب اجتماعی کام ہیں. ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ سب کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو جن میں اللہ نے خاص صلاحیت رکھی ہے، وہ مدرسے کی لائن میں چل سکتے ہیں، وہ مدرسے میں رہے، ٹھیک ہے. بعض ایسے ہیں جو تبلیغی جماعت میں ہی کام کر سکتے ہیں، دوسروں میں نہیں کر سکتے، لیکن وہ کتنے ہیں، وہ چند ہوتے ہیں، وہ اسی میں لگے رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی. بعض ایسے ہیں جو خانقاہی لائن میں کام کر رہے ہیں، وہ خانقاہی میں کرتے رہے. بعض ایسے ہیں جو رد فرق باطلہ میں ہی ماہرین ہیں، اسی کے اسپیشلسٹ ہیں، اسی کے متخصصین ہیں، وہ اسی میں لگے رہے، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بقیہ عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سب کاموں سے اپنا تعلق رکھیں. ہاں کسی کام سے مناسبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تعلق سب سے رہے، اور ذہنن اور فکرن اور قلبن دل سے سارے کاموں کی عزت کرے کہ سارے کام دین کے کام ہیں، یہ دین کے شعبے ہیں. مدارس ہیں وہ بھی دین کا شعبہ ہے، خانقاہیں ہیں وہ بھی دین کا شعبہ ہے، تبلیغ جماعت کا کام ہے وہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے، جہاد کا کام ہے وہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے، جمعیت علماء کا کام ہے وہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے، ریلیف خدمت کا کام ہے وہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے. اور یہاں تو آپ کیا ہوتا نہیں، لیکن اگر کہیں دین علماء کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی دین کا شعبہ ہے. تو جو بھی جہاں بھی دین کے جو بھی علماء نے متفقہ طور پہ دین کے شعبے قائم کیے ہوئے ہیں، اور ضرورت کی بنا پر ان کے لیے علیحدہ شعبے بنانے پڑ بھی جاتے ہیں، تو ان سب کا دل سے احترام کریں، قدر کریں کہ سب حصہ جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے سب میں ڈالیں، مدرسے میں بھی ڈالیں، خانقاہ میں بھی ڈالیں، اور جمعیت میں بھی ڈالیں، رد فرق باطلہ میں بھی ڈالیں، جہاد میں بھی ڈالیں، تبلیغی جماعت میں بھی حصہ ڈالیں، ہر اجتماعی کام میں حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم کسی سے محروم نہ رہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اکابر سے تعلق ہو. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر اللہ تعالی اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ کرے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کام سے تمہیں مناسبت ہے، مدرسے سے مناسبت تو مدرسے میں رہو، خانقاہ سے مناسبت ہے خانقاہ میں رہو، جہاد سے مناسبت ہے جہاد میں رہو، تبلیغ سے مناسبت ہے تبلیغ میں رہو، کہیں بھی رہو کوئی بات نہیں، لیکن بقیہ جتنے دین کے شعبے اور کام ہیں ان کے اکابر سے خصوصی تعلقات پیدا کرو، اور محبت کے تعلق پیدا کرو. جب آپس میں اکابر سے محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کی زبان پہ کہ الرجل مع من احب ومن احب قوما حشر معهم. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک عام دیہاتی تھے, تو انہیں کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن تو آپ بہت اونچے منازل پہ ہوں گے, تو یہاں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, تو قیامت میں ہمارا کیا بنے گا؟ جنت میں آپ تو جنت میں چلے جائیں گے, لیکن آپ تو بہت اعلیٰ درجات پہ ہوں گے, تو ہم کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم جنت کی باتیں کر رہے ہو, قیامت کی باتیں کر رہے ہو, تمہارے پاس ہے کیا اس کے لیے؟ کیا تیاری کر رکھی تم نے؟ کیا رسول اللہ اور تو کچھ ہے نہیں, البتہ مجھے محبت ہے آپ سے, محبت کی بنا پہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے کیسے گزر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل ما من احب, پھر تم فکر نہ کرو, کیونکہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا, اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے اس سے محبت ہوگی. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد, اسلام جو اللہ نے ان کو نوازا تھا اس کی سب سے زیادہ تو اس کی خوشی تھی, لیکن اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس حدیث کی سننے کی خوشی ہوئی ہے, کیونکہ سب حضور کے سچے عاشق تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت تھی. تو جب یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی کہ یہ آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہو, تو کیوں نہ خوشی ہوتی انہیں؟ تو اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اجتماعی طور پہ جس شعبے سے اس کا تعلق ہے اس سے رکھے, اور دل جمعی کے ساتھ, پوری قوت ہمت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ اپنے شعبے میں کام کرے, لیکن دوسرے خواص کے ساتھ تعلقات, خصوصی تعلقات قائم کرے, محبت کا تعلق قائم کرے, تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ انہیں محشور فرمائے. تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں اگر ہم کر لیں تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ کی مدد انشاءاللہ دین اسلام برحق کے ساتھ ہے. پھر دنیا میں, دنیا کی کفر کی قوتیں تو شروع سے ہی اسلام کے خلاف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اٹھے تھے اکیلے تھے, پھر آہستہ 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 قافلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, حتیٰ کہ پوری دنیا پہ مسلمان ہی چھا گئے. اور اسی طرح تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان اٹھتے ہیں ایک دم چھا جاتے ہیں, پھر دین کو چھوڑتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں مارتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, پھر ان کو ہوش آتی ہے, پھر دین کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ. تاریخ عجیب ہے, آپ تاریخ پڑھے تو کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی جان, مال, عزت, آبرو, ہر چیز کی قربانی دین کے لیے دے دے, باقی اللہ کی مدد پکی ہے, وعدہ پکا ہے. لیکن اخلاص ہو, للہیت ہو, اور طریقہ صحیح ہو. انفرادی زندگی میں اپنی پوری کوشش کرے کہ ہر عمل اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اور اجتماعی زندگی میں جس شعبے میں اللہ نے قبول فرمایا اس میں اپنی جان کھپائے اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, اور دوسرے شعبوں کی قدر کرے اور ان سے تعلق, ان کے لیے دعائیں کرے. اگر کہیں خرابیاں ہیں, اور کہاں خرابیاں نہیں ہیں, تھوڑی بہت خرابی تو افراد میں بھی ہوتی ہے, جماعتوں میں بھی ہوتی ہے, ہوتی ہے ہر جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, کہ تم سب خطا کار ہو, سب گنہگار ہو, لیکن سب سے اچھا گنہگار خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا رہے. تو غلطیاں, کوتاہیاں ہر لائن میں ہیں, تو لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی شعبے سے محروم نہ رکھے. ہاں, اصلاح کی, اچھے انداز سے اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے ہر شعبے کی, لیکن قدردانی دل سے ہو. اور انشاءاللہ اگر ہم اس طرح لگے رہے, اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کو بھی قبول فرمائے, خانقاہوں کو بھی قبول فرمائے, مجاہدین کو بھی قبول فرمائے, مؤلفین مصنفین کو بھی قبول فرمائے, مبلغین اور دعوت والوں کو بھی قبول فرمائے, علماء کو بھی قبول فرمائے, مساجد کے وعظ اور ارشاد اور مکاتب قرآنیہ کو بھی قبول فرمائے. یہ سارے اجتماعی کام اگر ہوتے رہے اور ہم جمے رہے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور یہ مارکا تو ہر جگہ ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن کرنے والی اللہ کی ذات ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آگے نتیجہ لانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت دینا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں نہیں رکھی. اللہ فرماتے ہیں انک لتہدی لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں کتنی کوشش کی، انتقال کے قریب ان کے پاس چلے گئے اور کہا یا عم قلھا مرتن احاج لک بها عند اللہ، کیا میرے چچا ایک دفعہ آپ زبانی کہہ دیجئے آنکھیں بند کر کے، ایسے ہی جھوٹ موٹ ہی کہہ دیجئے میرے سامنے، کہہ تو دیں آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، احاج لک بها عند اللہ، میں اللہ سے لڑوں گا آپ کے لیے جا کر، احاج لک یعنی میں اللہ سے محاججت کروں گا جا کر کہ اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے سامنے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے. لیکن کتنا اب مشائخ کا تصرف توجہ سب مانتے ہیں برحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو منبع توجہ و تصرف تھے، کتنا تصرف کیا ہوگا، کتنی توجہ ڈالی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی، کتنی دعائیں کی، کتنی کوشش کی ہے، یہاں تک کہہ دیا سب دشمنوں کے سامنے یا ہم کل ہاں مر رتن ہاتھ جو لگا بھی چچا جان ایک دفعہ کہہ دیجئے آپ، بس ایسے ہی کہہ دیجئے. لیکن اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت اثر ہوا اس بات کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، ولکن اللہ یہدی من، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. اور اس کے بالمقابل اکرما ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل سے بڑھ کے کون ہوگا، ابو فرعون سے بھی بڑھ کے، حضور فرماتے ہیں کہ ہماری اس امت کا فرعون یہ فرعون سے بھی بڑھ گیا ابو جہل، اس کا بیٹا ابو جہل کا بیٹا، فتح مکے ہوئی اور وہ اس وقت بھی بھاگ گیا اور سمندر بھی چلا گیا کہ میں اس ملک میں نہیں رہوں گا جہاں اب اسلام پھیل گیا ہے، میں اب یہاں رہوں گا نہیں اس جزیرہ عربیہ میں، اور چلا گیا سمندر کہ میں اب سمندر پار چلے جاؤں گا، حبشہ چلے جاؤں گا، کہیں بھی چلے جاؤں گا، کشتی پہ بیٹھا کہ بس اب اس ملک میں نہیں رہنا، اب یہاں مکہ بھی فتح ہو گیا اور حضور مکہ اسلام مکے میں بھی آ گیا ہے، میں اس ملک میں نہیں رہوں گا. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس وقت اعلان کر دیا کہ ایسے ایسے جو وہ جو ہیں وہ اگر مل جائے تو ان کو قتل کر دو، کہتے ہیں اکرمہ کا بھی اس میں نام تھا کہ اگر وہ کسی ملے تو قتل کر دو اسے. وہ بھاگ گیا اکرمہ اور جب سمندر کے بیچ میں گیا تو اللہ کی شان جس کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں وہ موج آئی اور پانی ابھرا اور غرق ہونے لگی کشتی، تو اس نے جو کشتی کا وہ اپنا ناخدا تھا اس نے کہا کہ بھئی اکیلے اللہ کو پکارو، یہ وقت ہے کہ اکیلے اللہ کو پکارنے کا، بتوں وتوں کو چھوڑو، شرکا کو چھوڑو، صرف اللہ کو پکارو تاکہ اللہ ہمیں اس اب اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے اسی سے میں بھاگ کے مکے سے آیا ہوں، پھر میں مکے میں نہ رہتا، اگر اکیلے اللہ کو پکارنا ہوتا پھر یہاں سمندر میں آ کے پکارتا، مکے میں رہ کے پکار لیتا میں ضرور. انہوں نے کہا تمہاری نحوست ہے ساری، چلو تم واپس. وہ کشتی لے کے اسے واپس آئے، اس کو وہاں چھوڑا اور خود کشتی لے کے چلے گئے. اب وہ اکیلا وہاں پریشان کہ میں یہاں کیا کروں، پھر واپس آ گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ سمندر کے بیچ میں اسے لے کر آئے، چونکہ اللہ نے اس کی ہدایت طے کی ہوئی تھی. وہاں اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ حضور سے فتح ہو گیا اور حضور نے کہا کہ جو آ جائے دشمن سے دشمن، حتیٰ کہ ابو سفیان کی بیوی حضرت معاویہ کی والدہ ہندہ، اب تو سب رضی اللہ عنہم ہو گئے بعد میں، تو وہ جنہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کو شہید کروایا اور ان کا کلیجہ چبایا اور کیا کیا دشمنی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئی تو حضور نے انہیں معاف کر دیا سارا کچھ. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگی کہ میں اپنے خاوند کو لے کر آؤں کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رحم دل ہیں، انہوں نے تو سب کو معاف کر دیا تو تمہیں بھی معاف کر دیں گے. وہ گئی اور وہاں جا کے دیکھا تو آگے وہ کشتی سے اتر کے وہ اس کو چھوڑ کے وہ چلے، لمبا قصہ ہے. بہرحال وہ آئی، اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں اور تم بھی چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں ایسے ہیں اور وہ تمہیں معاف فرما دیں گے. تو وہ آ گیا، اس نے کہا واقعی اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بھائی یہ تو بہت ہی کریم آدمی ہیں اور دین برحق ہے ان کا اپنا کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی وہ قبائلی قضیہ نہیں ہے، کوئی عصبیت نہیں ہے، یہ تو خالص دین کی بات ہے. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی, واپس آئے. قصہ تو لمبا ہے لیکن وقت بھی ختم ہو گیا ہے. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قتل کا اعلان کروا دیا, وہ خود بھی بھاگ گیا, وہ بھی نہیں چاہ رہا, حضور بھی نہیں چاہ رہے, مسلمان بھی گرم ہے کہ اکرمہ کہیں مل جائے اور اس سے اور اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن تنہ تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہدایت چاہتے ہیں. تو اللہ سارے اسباب پیدا کیے, وہ سمندر میں جاتا ہے, اللہ طوفان لاتے ہیں, جب وہ ایسی بکواس کرتا ہے وہی لوگ کافر اس کو باہر چھوڑ جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں, سمندر کے بیچ میں سے واپس لاتے ہیں اور کنارے پہ لاتے ہیں, اس کی بیوی آتی ہے, پھر وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور وہ جا کے مسلمان ہوتا ہے. اور پھر ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے 80 کے 80 افراد کو لے کے جہاد میں نکل جاتا ہے اور سب کہتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں, سوائے ایک بچے اور ایک بچی کے, ان سے آگے ان کی نسل چلتی ہے, باقی سارا خاندان اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ ہدایت اللہ نے دینی ہے, لیکن ہمارے ذمے یہ کام ہے. اور عجیب عجیب قصے ہیں اس کے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو تبلیغ جماعت کے امیر تھے سابق, حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے, ہم بنگلہ دیش میں تھے, تو ایک صاحب آئے اور کمرے میں چند لوگ تھے, میں بھی تھا ان میں, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا آ کے کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کر رکھا ہے کہ لوگ بسترے اٹھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کیا ہوگا اس سے؟ تو حضرت جی تھپ رہے. پھر اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کو مقصد بھی تو ہو, آپ یہ خام خواہ قربانی دلوا رہے ہیں لوگوں کو, محنت کروا رہے ہیں, کیا مقصد ہے اس کا؟ تو حضرت جی نے فرمایا خدا کی قسم ہمیں بھی نہیں پتا. ہاں اس نے کہا کیا ہوگا اس سے, بار بار پوچھا کیا ہوگا اس سے, اور دنیا میں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. تو حضرت جی نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا خدا کی قسم ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن ہم تو اتنا اصول کی بات جانتے ہیں کہ دین کے لیے قربانی دو پھر اللہ اس پہ کرتا ہے, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ دین کے لیے قربانی دینا ہمارا کام ہے, صحیح رخ پہ کام کرنا, قربانی دے کے کام کرنا, اخلاص کے ساتھ دین کے لیے کام کرنا, ہمارا کام تو اتنا ہے, باقی خدا کی قسم ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمان بنا دے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ٹھیک کر دے, اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ کیا کر دے, اللہ کی مرضی ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے صحیح رخ پہ کام کرتے ہوئے قربانی دیتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور پھر یہ جتنے باطل کے نقشے ہیں یہ بالکل مکڑی کے جالے کی طرح اڑ جاتے ہیں, اللہ کی قوت کے سامنے کچھ نہیں رک سکتا. اور یہ سامنے ہمارے مثال ہے, دیکھیے افغانستان کا جہاد آیا, لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے قربانیاں دی. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ 7 ملک, پورے 7 ملک جسے اسلامی ریاستیں کہا جاتا ہے, وہ کفر کے پنجے سے آزاد ہو گئی. وہاں ان 7 ریاستوں میں ایک آدمی شہید نہیں ہوا, ایک بھی قتل نہیں ہوا, وہاں ایک خون نہیں وہاں بہا, ایک قطرہ خون کا نہیں وہاں بہا. 7 ملک اللہ نے آزاد کر دیے. ان 7 ملکوں کی کیفیت یہ تھی, 7 کی, آذربائی جان, تاجکستان, ازبکستان, کرغیزیا اور یہ ترکمانستان, یہ 7 ریاستیں ہیں, 7 ملک ہیں اس وقت اسلامی ریاستیں جن کو کہا جاتا ہے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سوویت یونین کے زمانے میں وہاں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ کسی کے گھر میں یا دکان پہ یا اس کے ہاتھ میں اگر ایک ٹکڑا قرآن مجید کے کاغذ کا مل جاتا تھا تو یہ ایسا جرم تھا کہ اس کی وجہ سے حکومت چاہے اس کو بھی مار دے, اس کے گھر والوں کو مار دے, اس کے بچوں کو مار دے, اس کے والدین کو مار دے, تو سب کا ذہن میں یہ تھا کہ بھی یہ کوئی بات نہیں, ہم حکومت کے جرم ہی ایسا بڑا ہے کہ ہم اس پہ کچھ نہیں بول سکتے, اس کا کچھ اس کا دفاع نہیں کر سکتے, اتنا بڑا جرم تھا. اور اب الحمدللہ انہی ملکوں میں ساری مساجد کھل گئی, ہزاروں مساجد کھل گئی, ان میں نمازیں ہو رہی ہیں اور الحمدللہ وہاں قرآن مجید چھپ رہے ہیں. اب انہی ملکوں میں اب قرآن مجید چھپ رہے ہیں. وہ 50 سال سے وہ کمیونزم کی حکومت وہاں رہی ہے, اس کے اثرات تو ہیں, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ اس عمل کی برکت ہے. انہوں نے تھوڑی سی قربانی اس ملک میں دی, اللہ نے نتیجہ وہاں ظاہر کر دیا. یہاں اللہ کی حکمت عملی تھی, یہاں کچھ اور حالات تھے, یہاں نہیں ہو سکا, وہاں اللہ نے 7 ملک میں گویا وہ جو اسلام کے خلاف پابندی تھی وہ ساری اللہ نے ختم کروا دی. تو یہ اللہ کی قدرتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے کر دے. اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کے مطابق، صحیح تعلیمات کے مطابق اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی طور پہ بھی دین پہ چلنا ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے، اور یہ جو اجتماعی شعبے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، مساجد ہیں، جہاد ہے، تصنیف و تالیف ہے، رد فرق باطلہ ہے، یہ سب اجتماعی کام ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان سب شعبوں کو پوری قوت کے ساتھ زندہ فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ کا دین ہی سربلندی کے لیے ہی اللہ کا دین آیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، ہم کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں اللہ اپنے فضل سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وازواجه واتباعه اجمعین. یا ارحم الراحمین، اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ سے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس دنیا کی خواہشات، شہوات اور فتنوں سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما. ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی لمبی زندگی آنے والی ہے، یا اللہ اس کی سچی فکر ہم سب کو نصیب فرما. اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں تمام اعمال اپنے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی پوری زندگی کو، یا اللہ اپنی طاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے مطابق یا اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور تیری رضا کو مقصود بنا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما. ہم سب کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنی معرفت کا نور ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ سچا تعلق نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت نصیب فرما. اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ان کو اپنانا ہمارے لیے آسان اور سہل فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری پوری اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عبادات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے معاشرت کی بھی اصلاح فرما. اور اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. ہمارے قلوب کو ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر قسم کے رذائل سے پاک اور صاف فرما. ہمارے قلوب کو مزکہ اور مصفہ اور مطہر بنا. اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوار سے منور فرما. اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بھی بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے دوست احباب کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی سب کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. پوری دنیا میں یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہر مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے اموال و املاک کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اموال و املاک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں خصوصاً ہر مسلمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے اموال و املاک کی ہر نوع کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب قرآنی قربانیاں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علمی مراکز کی حفاظت فرما، اصلاحی مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی اہل حق کی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں، ادارے، افراد تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما، مجاہدین کو ہر محاذ پر اپنے دشمنوں کے خلاف غالب و منصور فرما، طالبان کی بھرپور مدد فرما، علماء حق کی پوری دنیا میں مدد فرما، اللہ سب کو اپنی تائید سے معیت فرما، سب کو اپنے دشمنوں پہ غالب و منصور فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہ والوں کو یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر نیکی کی توفیق نصیب فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو یا اللہ یہودیوں کے پنجے سے اپنے فضل و کرم سے آزاد فرما، فلسطین کو بھی آزاد فرما، اور پوری دنیا میں جتنے بھی یا اللہ اسلامی ملک کفار کے قبضے میں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو آزاد فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں میں دین کا جذبہ پیدا فرما، اپنے دین کے لیے جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی قربانی دینے کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر پیدا فرما، یا اللہ جہاد کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر پیدا فرما، یا اللہ شہادت کا شوق ہم کو بھی عطا فرما اور ہر مسلمان کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حاجات کا اپنے فضل و کرم سے غیب سے تکفل فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ ہمارے بزرگوں میں، اکابر میں، دوست احباب میں، تعلق والوں میں جو بھی انتقال فرما چکے، خصوصاً حضرت مولانا یونس صاحب کے والد صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، حضرت زوفی اقبال صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھ، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ ان کو اپنے ہاں اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ان کو اپنے ہاں اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کے قبور کو اپنے انوار سے منور فرما، اللہ ان کو ان پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اللہ ان کو اپنے قرب سے مالا مال فرما، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے اپنے اپنے وقت پہ سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اپنے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے لطف و کرم سے جو ہم میں مقروض ہوں ان کو قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے نرینہ اولاد نہیں ان کو ذکور صالحین مبارکین عطا فرما، اللہ جو بھی رشتے کے ان کے لیے خیر کے رشتے میسر فرما، اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو اس کی پریشانی سے نجات عطا فرما، جو جس مشکل میں ہے اس کی مشکل کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام امور میں آسانیاں پیدا فرما، اپنے فضل و کرم سے تمام امور میں آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، اللہ ہمارے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، قدم قدم پہ اپنی نصرت شامل حال فرما، اللہ قدم قدم پہ اپنی نصرت شامل حال فرما، ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسالک من خیر ما سالک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ بک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد، آمین. في رحمتك يا رب.